أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں اور آیت نمبر 28 کے ساتھ 28 ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت نمبر 28 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اوپر یہ بات چل رہی تھی اوپر کی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے اس کی تلاوت فرماتے تھے تو کفار مکہ ابو جہل یہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ تم جا کر اس پر شور شرابہ کیا یہ پچھلے 10 میں ہم نے بات پڑھی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت نہ کر سکے آپ کی آواز قرآن پاک کی آیات دوسروں تک نہ پہنچ سکے جس کو ہم کہتے ہیں نا جب انسان ہمت ہار جائے نا تو چھچوری حرکتوں پہ اترا یہ وہ تھی ہمت ہار گئے تب یہ حرکتیں شروع کر دیں گے چلو جی سیٹیاں بجاؤ شور کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھنے نہ دو آپ کے الفاظ دوسروں کو سنائی نہ دیں بغیر تو ان چیزوں سے کہاں اسلام کی دعوت رکنے والی تھی نہ رکی تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا اور بتایا پھر ہم فرمایا کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم ضرور بالضرور مزہ چکھائیں گے اہل کفر کو کافروں کو سخت ترین عذاب کا ان کو ہم مزہ چکھائیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان برے سے برے کاموں کا جو کام کے وہی برے برے کیا کرتے تھے یہاں تک ہم نے پچھلے 10 میں بات پڑھی تھی یہ بات اس لیے عرض کی گئی تاکہ اس کا ترتیب قائم ہو جائے پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا دوزخ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا بدلہ دوزخ ہے دنیا میں تو انسان چل رہا ہے کافر بھی زندہ مسلمان بھی زندہ اللہ کا فرما بردار بھی زندہ اور نافرمان بھی زندہ لیکن حساب کتاب تو آخر میں جا کے ہوتا ہے دیکھو جیسا میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے جب کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو کمزور بھی چل رہا ہے ذہین بھی پڑھائی میں چل رہا ہے. استاد جب آ کر اپنی کلاس لیتا ہے تو اس کا مخاطب کمزور طلبہ بھی ہوتے ہیں, ذہین طلبہ بھی ہوتے ہیں, محنتی طلبہ بھی ہوتے ہیں, بدشوق طلبہ بھی ہوتے ہیں. وہ استاد کی ذمہ داری ہے, وہ تو پڑھائے گا. اب ایک لڑکے کو بالکل شوق نہیں ہے, سنتا ہی نہیں استاد کی بات, وہ تو استاد تو پڑھا کے چلا جائے, وہ ادھر ادھر دماغ لڑا رہا ہے, کھیل ہے, موبائل ہے, یہ ہے وہ ہے. استاد زیادہ زیادہ سمجھاتے رہیں گے اس کو, بھائی دیکھو محنت کرو بھائی, تو بات توجہ سے سنو, بات توجہ سے سنو. لیکن اصل فیصلہ کب ہوگا؟ جب امتحان ہوگا, ہے نا جی. جب امتحان ہوگا, ریزلٹس آئیں گے, جو اچھے کامیاب لوگ ہوں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے, جو ناکام ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے, ان کے ریزلٹس خراب ہوں گے, ان کو شرمندگی ہوگی گھر میں بھی اسکول میں بھی. تو وہ زمانہ جو سال کا پورا زمانہ ہے وہ تو سب نے آرام سے گزار دیا, وہ تو سب نے کیا کر دیا, آرام سے گزار دیا. لیکن جب حساب کتاب ہوا, امتحانات ہوئے, ریزلٹس آئے, تو اب پتا چلا کہ اچھا کون ہے, برا کون ہے, ترقی کس نے کی, پیچھے کون رہ گیا. یہ میں سمجھانے کو آپ کو بات عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں یہی بات بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, جو اللہ کے حکموں کے دشمن ہیں, اللہ کی بات نہیں مانتے, سنتے نہیں, تو دنیا کا مرحلہ تو ان کا نکل جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مسائل کے شکار کر دیتے ہیں, لیکن نہیں ہوتا. اصل حساب کتاب کی منزل کہاں ہے؟ آخر. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ دوزخ, لہم فیہا دار الخلد, ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے. لہم فیہا دار الخلد, خلد کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ ہمیں یہ بات سکھائی تاکہ ہم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اصل مزے کی جگہ, اصل رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے, وہ دنیا نہیں. اور ہماری آنکھوں کے سامنے دن رات ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے, نہ سبق حاصل نہیں کرتے, وہ ایک ہماری ایک اپنی بات ہے. لیکن جب ہم جنازے پڑھتے ہیں دن رات, اس کا انتقال ہو گیا پتہ چلا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ حادثے میں انتقال کر گیا, وہ بیماری میں انتقال کر گیا, وہ فلانی چیز میں انتقال کر گیا, جنازے پڑھتے ہیں لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے, کس کی زندگی ختم ہو گئی. اس لیے بہت سارے علماء نے لکھا, اس لیے بہت سارے علماء نے لکھی ہے, تھوڑا سا پیچھے کر, اس لیے بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. بس قیامت کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کے خاتمے کا, ختم. تو جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی, اب اس کو اس سے کیا مطلب ہے؟ جو مرحلہ آئے گا آخرت کا وہ کب آئے گا؟ آتا رہے گا, اس کی تو دنیا ختم ہو گئی. نہیں نہیں, تو اس لیے یہ ہمارے لیے عبرت ہے, جو لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ جس کو قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرما رہے, اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوب سکھایا, بار بار بتایا, بل آخرت خیر و ابقا, آخرت بہترین بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, ایمان کا دامن چھوڑتے نہیں, جس پر آگے بھی بات آ رہی. اور ابقا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے آخرت, دنیا باقی رہنے والی کسی کی نہیں ہے. ہم کتنی, ہمارے سامنے مثالیں کہ دنیا کی نعمتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, کبھی کسی کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, کبھی کسی کی زندگی میں ہی ختم ہو جاتی ہیں. کتنے لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں لیکن دنیا میں پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ وہ ہیں جو بہترین صحت رکھتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ ان کی تکلیف اور بیماریوں میں نکل جاتا ہے. کہاں گئی وہ صحت جس کے پر وہ فخر کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں, میں اتنا خوبصورت ہوں, میں اتنا صحت مند ہوں. الامان والحفیظ, جب بیماریوں کی لپیٹ میں آیا تو پھر اللہ حفاظت فرما. یہ دنیا تو دائمی نہیں ہے, قرآن پاک میں ہمیں اللہ رب العزت نے یہی تعلیم دی، یہی سکھلائی یہ بات کہ دار الخلد ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے. مسلمان جس کی اللہ مغفرت فرما دیں گے، جس کو اللہ جنت دے دیں گے، وہ کامیاب ترین انسان ہے دنیا کا. دنیا کا کامیاب وہ ہے جس کو آخرت مل گئی، جنت مل گئی، مغفرت مل گئی، نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا، وہ ہے کامیاب انسان، وہ ہے جو دنیا میں کامیاب ہو گیا. جو دوزخ میں چلا گیا، چاہے دنیا میں کتنی عزت کیوں نہ ہو، دنیا میں کتنا نام کیوں نہ ہو، تو دنیا میں تو کافر بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پوری پوری دنیا کے حکمران گزرے، بخت نصر پوری دنیا کا حکمران گزرا ہے، لیکن موت آئی سو آئی گئے. آدھی آدھی دنیا کے حکمران گزرے. دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زمانے میں سپر پاور رہتا ہے، ہے نا جی. آج کل امریکہ صاحب بہادر کی گڈی چڑی ہوئی ہے، تو چلو چڑی ہوئی ہے، جتنا قتل عام کر رہا ہے کر رہا ہے مسلمانوں کا آپ کے سامنے. تو اس طرح کے بادشاہ تو آتے رہے جاتے رہے، لیکن سب عارضی ہے، سب چھوٹا ہے، سب غیر دائمی ہے. دائمی چیز آخرت ہے، دار الخلد آخرت ہے، قرآن پاک کی فرماؤ. اور پھر وہ جو عذاب شروع ہوگا نا آخرت کا، آخرت کا عذاب جو شروع ہوگا وہ ختم ہونے والا نہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہو. ایک صاحب مسلمان ہوئے، بالکل آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں، امریکہ کے تھے یا یورپ کے، گورے تھے، اور جنہوں نے مجھے واقعہ سنا، وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ممتاز شخصیت ہیں ملک کی، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. ان کے بیٹے سے براہ راست ان کی ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی دنیا میں دکھاتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے کہ قبر کے حالات کسی کو پتہ نہیں ہوتے، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی، ایسا نہیں. ایک صاحب کا انتقال ہوا، بہت مالدار آدمی تھے، یورپ کے تھے یا امریکہ کے، لیکن تھے انہیں ملکوں کے، گورے تھے، بڑے نامور آدمی تھا اپنے زمانے کا، پیسے بھی بہت تھے، شہرت بھی بہت تھی. ان کا انتقال ہو گیا، کفر کی حالت میں مرا. تو مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں ڈال دیا، تو قبر میں ڈالنے کے بعد جب کوئی مسئلہ ایسا پڑ گیا کہ اس کی قبر کھودنی پڑ گئی تھی، اس کی قبر کھودنی پڑی دفنانے کے بعد، اس کا بیٹا نے قبر کھود کے جب وہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، تو دیکھا وہ باپ جو ہے نا ٹیک لگائے ہوئے تھا، اور شدید ترین عذاب کا شکار تھا، بے حال تھا، تکلیف سے اتنی تکلیف میں تھا کہ کوئی حال نہیں. اس نے گھبرا کر جو ہے نا قبر بند کر دی، اس نے گھبرا کر قبر بند کر دی. اس کے بعد اس کے اوپر ایسا ایک کیفیت طاری ہوئی کہ یہ کیا ہوا میرے باپ، اتنا برا حال اس کا، دنیا میں تو اس کے اتنے مزے. اس نے پوچھا اپنے پادریوں سے، جو بھی عیسائیوں کے کچھ ہوتے تھے، وہ کوئی ہوتے ہوتے کوئی مسلمان سے مل گیا، مسلمان اپنے علماء کے پاس سے لے گا. انہوں نے بتایا تمہارا باپ کفر کی حالت میں گیا بھائی، اس کے اوپر تو دائمی عذاب کا سلسلہ ہے، اب وہ ختم نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا، فیصلہ فرما دیا. یہ مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، انسان ان پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو جب اس نے اپنے باپ کے حالات کو دیکھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اسلام ہے، یہ تو دین ہے، اس پر جو نہیں مرے گا دائمی عذاب کا شکار ہوگا، وہ مسلمان ہوا. پھر قرآن پاک کا اس نے مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا. ایک میں نام نہیں لوں گا، حضرت سے قرآن ہے، لیکن ہمارے ملک کی بہت بڑی شخصیت، یہ ہماری بھی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، جو میں نے اپنے واقعات اپنے بڑوں سے سنے، ان کا انتقال ہوا. ان کی زندگی بہت بہت عجیب و غریب تھی ایمان کے اعتبار سے، یہاں تک تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو گورہ قبرستان میں دفنایا گیا. ایسے اعمال تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی جگہ نہیں دیتے نا کسی انسان کو، گورہ قبرستان میں دفنایا گیا. ان کو کفر اتنا پسند تھا. واللہ عالم ایمان پہ گیا کس پر گیا. اور یہ کہہ کر دفنایا گیا, ملک کی بہت بڑی شخصیت بھی تھی, وہ بہت بڑی شخصیت تھی ہمارے ملک کی, یہ کہہ کر ان کو دفنایا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد نکال کر فلانی جگہ پہ دفنائیں گے. پتہ نہیں وجہ کیا پیش آئی تھی مجھے, ہماری پیدائش سے پہلے کی بات. 6 مہینے بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو اجدہوں اور بچھوؤں سے بھری پڑی تھی, جو اس کی قبر اس کی لاش کو چپٹے ہوئے تھے. الامان والحفیظ, انسان اقتدار کے لیے کس طرح گرتا ہے. اقتدار چند دنوں کی, 5 سال 10 سال کا اقتدار, اس کے مزے, اس میں انسان اتنا فرعون بن جاتا ہے. تو گھبرا کر ان کے بچوں نے اور سرکاری افسران نے اس کی قبر کو بند کی. ایک پشاور کے بہت بڑے عالم تھے, پشاور کے بہت بڑے بزرگ تھے, وہ کراچی آئے تھے, شاید پہلی مرتبہ کراچی آئے تھے, یہ میں نے واقعہ بڑے بڑے بزرگوں سے سنا. وہ کراچی ایئرپورٹ سے اتر کر گورہ قبرستان سے گزر رہے تھے. یہ گورہ قبرستان جو عیسائیوں کا قبرستان ہے ہمارے عائشہ بھوانی کے برابر اشارے پہ سے, تو وہ بزرگ آرام سے جا رہے تھے, ان کو کراچی کا پتہ بھی نہیں تھا راستوں کا. تو جب گورہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہ کون سی جگہ. لوگوں نے کہا کہ شارع فیصل ہے. کہ کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, یہ مارتے ہیں. کہہ رہے نہیں کوئی اور کوئی چیز ہے, کیا ہے یہ جگہ, دائیں بائیں جگہ بتاؤ. تو کسی نے بتا دیا گورہ قبرستان. کہہ رہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی عیسائیوں کا قبرستان ہے. ہم نے کہا عیسائیوں کی سلیب بھی بنی ہوئی ہے کتنی بڑی. انہوں نے کہا گردن جھکا کر استغفار کرتے رہے, کلمہ پڑھتے رہے, استغفار پڑھتے رہے. کہتے میں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں زمین سے لے کے آسمان تک آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں, یہاں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھا دیتے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے سامنے ہے تمہارے باپ. آپ یقین مانے جب کبھی میرا گزر ہوتا ہے میں بھی یہی کرتا ہوں, استغفار پڑھتا ہوا جاتا ہوں, کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں گورہ قبرستان کے پاس سے کہ الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری فیملی کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب کرو. اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے, فسق و فجور سے, کفر سے ہمارے دلوں میں نفرت بٹھا دی. قرآن حدیث شریف کی دعا بھی ہے, اللہم حبب الینا الایمان وزیدہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اے اللہ حبب الینا الایمان, ہم کو ایمان محبوب فرما دی, ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت بٹھا دیجیے. حبب الینا الایمان وزیدہ فی قلوبنا, اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین فرما دیجیے. وکرہ الینا الکفر, اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کفر کی برائی بٹھا دیجیے. کرہ الینا الکفر والفسوق, فسق و فجور, والعصیان, نافرمانیاں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. وجعلنا من الراشدین, اے اللہ ہم کو راشد میں بنا, ہم کو کامیاب لوگوں میں بنا دیجیے, راشدین میں بنا دیجیے. تو جب یہ آیات آتی ہیں نا تو انسان لرستا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے خیریت سے نکال دیجئے, ایمان سے نکال دیجئے, اپنی رضا کے ساتھ نکال دیجئے, کسی کفر میں, کسی فسق و فجور میں, کسی ایسی برائی میں جو آپ کے غضب کو دعوت دینے والی ہو. اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرماؤ. ذالک جزاء وعد اللہ النار, یہ اللہ فرمائے یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ. لہم فیہا دار الخلد, وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یہ بدلہ ہوگا جو لوگ کے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے, مانتے نہیں تھے ہمارے حکموں کو, اپنی چلاتے تھے. بھائی اپنی چلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی عذاب پیدا ہوئی کہ جو دل چاہے کرے, یا کسی نظام کے تابع ہو کر اللہ نے ہمیں بنایا؟ دنیا میں چھوٹی سی بھی چیز بنتی ہے نا اس کی گائیڈ بک تیار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ مائک میرے سامنے ہے, جب آپ خریدو گے چھوٹی سی بک بھی رکھی ہوگی, حالانکہ کتنا کا مائک ہوگا آپ کا, ایک بک رکھی ہے, گائیڈ بک چلاؤ گے کیسے؟ پنکھے خریدتے ہیں, موبائل خریدتے ہیں, 10 چیزیں ہم لوگ بازاروں سے لیتے ہیں, ہر ایک کی گائیڈ بک رکھی ہوتی ہے. اتنی چھوٹی سی چیز جو چند مہینوں میں خراب ہو جاتی ہے نا جی, 1-2 سالوں میں نمٹ جاتی ہے, اس کی گائیڈ بک ہے. اللہ نے اتنا بڑا انسان بنایا اور ایک نہیں بنائے، اربوں کے حساب سے بنائے، اور ہر وقت دنیا اربوں کے انسانوں سے بھری رہتی ہے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اتنے انسانوں کی کیا اللہ نے کوئی گائیڈ بک نہیں بنائی؟ ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی کہ بھائی چلو پیدا کر دیا انسان ہے، کوئی ہم یہ تو نہیں کہ جانور ہے کہ کاٹ کوٹ کے کھا جائے گا ہم کو، ہماری گائیڈ بک ہے، ہماری رہنما زندگی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے امتی قیامت تک، جب تک قیامت آئے گی، ان سارے زمانوں کے اندر انبیاء کرام آتے رہے جاتے رہے، کتاب اللہ کی نازل ہوتی رہی، قرآن پاک، زبور، انجیل، توریت، صحف ابراہیم، صحف، یہ ساری کتابیں اللہ کی نازل ہوتی رہی، یہ سب ہماری گائیڈ بک ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس کی آسمانی کتاب ہے، ہمارے لیے کلام پاک ہے جس کو ہمارا پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، اس لیے پڑھنے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطلب سمجھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے مطالب پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو انسان آزاد نہیں ہے کہ جس طرح دل جہاں گزار لی، جس طرح دل چاہا رہ لیے، نہیں، ہر چیز ہے، آزاد بھی ایک حد تک ہے اور بندھے ہوئے بھی ایک حد تک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے جزا بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کا بدلہ ہوگا، دنیا میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نہیں پلٹ کے پوچھتے، جیسے کلاس میں استاد سمجھاتا تو رہتا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، العلماء آپ کو اور ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، ہم مانے نہ مانے، ہمارا فائدہ ہمارا نقصان، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الذین کفروا، جب آخرت ہوگی، روز حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کون آیا، کون گیا، کس نے کیا کیا، کون جنت میں، کون دوزخ میں، جب کافروں کا فیصلہ ہوگا یہ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کی ہولناکیاں بھی نظر آئیں گی، تو کافر اللہ سے یہ فرمائش کریں گے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے تو ملوا دیجئے جنہوں نے ہمیں دنیا میں بہکایا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون دینا چاہتے ہیں، اتنا ہمیں انہوں نے نقصان پہنچایا دنیا میں، وقال الذین کفروا، کہیں گے کافر لوگ، ربنا، اے میرے رب، ارنا الذین اضلانا، ہم دونوں یعنی جن اور انسان، ہم دونوں کو دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا دنیا میں، یعنی جنات اور انسان ہم دونوں کو بہکایا تھا، ٹھیک ہے نا جی، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون دینا چاہتے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں بہکایا اور ہم بہک گئے، ہم نے بات ہی نہیں مانی دوسروں کی، اس لیے فرمایا کہ ہم کافر لوگ یہ بات کہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں تک جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا، شروع سورت سے لے کر یہ آیت نمبر 29 پر آ کر یہاں تک آیات بات پوری ہوئی، اس 29 آیات میں سورہ حامیم سجدہ میں منکرین قرآن، منکرین رسالت اور توحید کا بیان تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، انکار کرنے والوں کا ان کو انجام بتایا کہ دیکھو تم انکار کرو گے تمہارے پر کیسا عذاب آنے والا ہے، جیسے بھی ہم نے آیات پڑھی، اور آخرت کا، دوزخ کا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے ان 29 آیات کے اندر فرمایا جو ہم نے مختلف مواقع پر پڑھے۔ اب آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مومنین کا، جب اللہ تعالیٰ کافروں کا بیان فرماتے ہیں، دوزخ کا بیان فرماتے ہیں، آخرت میں ان کی پکڑ کا بیان فرماتے ہیں، اپنے غضب کا بیان فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مومنین کا بیان فرماتے ہیں، ان پر اپنی نعمتوں کا بیان فرماتے ہیں، جنت کا بیان فرماتے ہیں، ان سے اپنی رضا کا بیان فرماتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں جو لوگ اہل ایمان ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کا بیان شروع فرما رہے ہیں، جس کے اندر مومنین کا بیان شروع ہو رہا ہے، کاملین کا بیان شروع ہو رہا ہے، دنیا آخرت میں ان کے اعزاز و اکرام کا بیان شروع ہو رہا ہے، ان کے لیے خاص ہدایات کا ذکر ہے، مومنین کامل وہی ہوتے ہیں جو اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں بالکل شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ مومن کامل ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں. اسی سلسلے میں داعیان اسلام کے لیے صبر اور برائی کے بدلے میں ہمیشہ بھلائی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. یہاں سے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے اہل جنت کا, جو لوگ اہل جنت ہیں ان کا. فرمایا اللہ رب العزت نے, وقت فرماتے اللہ رب العزت فرماتے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے, جنہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر وہ اس دین پر جم گئے. عجیب لفظ ہے ثم استقاموا, پھر وہ اس دین پر جم گئے. تتنس, پہلے میں آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں پھر تشریح عرض کروں گا. ان الذین قالوا, بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ, اللہ میرا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر وہ اس دین اسلام پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ فرشتوں کو نازل فرما. اللہ تخافو, فرشتے کہتے ہیں کہ خوف مت کرنا, ولا تحزنو, غم مت کرنا, وابشروا بالجنہ, تم لوگ جنت کی خوشخبریوں کو سن لو, التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحنو اولیاؤکم, ہم فرشتے, نحنو ہم فرشتے, اولیاؤکم تمہارے دوست ہیں, تمہارے رفیق ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ آخرت کی زندگی میں بھی. ولکم فیہا, اور تمہارے لیے اس جنت میں, ما تشتہی انفسکم, وہ چیزیں ہوں گی جو تم خواہش کرو. ہم کتنی دنیا میں, ہمارے دنوں میں خواہش ہوتی ہے نا جی, آپ مجھے بتاؤ کتنی خواہشیں پوری ہوتی ہیں. کوئی کتنا اعلی تعلیم یافتہ انسان ہو, اس کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. کوئی کتنا مالدار انسان کیوں نہ ہو, اس کی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے نا جی. کوئی کتنا مشہور انسان کیوں نہ ہو, اس کی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, خواہشیں اس کی بھی ساری پوری نہیں ہوتی. لیکن اہل جنت میں کوئی انسان پہنچ گیا, کسی بھی سطح کا انسان پہنچ گیا, اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جو خواہش کرو گے میں تمہاری خواہش پوری کروں گا, جو مانگو گے وہ دوں گا, جو نہیں مانگو گے وہ بھی دوں گا, جس کا خیال نہیں آئے گا وہ بھی دوں گا. ایسا لفظ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, جس سے پوری ایک تصویر سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم, یہ تمہارے رب کی طرف سے مہمانی ہوگی. کون سی مہمانی ہوگی؟ جو تم چاہو گے ملے گا, جو نہیں چاہو گے وہ بھی ملے گا. نزلا, نزل بولتے مہمانی کو, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. اب دیکھو, جب آپ اپنے کسی بڑے خاص دوست کی دعوت کرو, بڑے خاص آدمی کی دعوت کرو, آپ اس کو پوچھتے, ہاں بھائی کیا بنائے آپ بتاؤ, آپ کی کوئی پسند کی چیز ہو, یہ وہ ایک بات ہو گئی نا. اگر اس نے بتا دیا تو آپ تو وہ چیز ضروری بناتے ہو کہ بھائی اس نے فرمائش کی تھی, اور ساتھ میں اپنی مرضی کی چیزیں بھی بناتے ہو, ہے نا جی. بھائی صرف اس کی بات پر سے اتفاق کرتا ہے انسان, جب آپ کے گھر میں مہمان آ رہا ہے کوئی چیز اپنی پسند کی بھی بنا لی آپ نے, اور بہت ساری چیزیں انسان کو وہ بھی ملتی ہیں دسترخوان پر, جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, ہوتا ہے نہیں ہوتا. بھائی آپ کے کسی کے گھر میں مہمان گئے, اس طرح اعزاز اکرام کیا گیا جس کا خیال بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں جنت میں ہوں گی, جو مانگو گے وہ بھی ملے گا, جو دل میں خیال آئے گا وہ بھی ملے گا, جس کا خیال نہیں آئے گا وہ بھی ملے گا. تبھی تو مہمانی ہے, مہمانوں کو تو وہ بھی ملتا ہے جس کا خیال نہیں آ رہا ہوتا ان کو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ, ہم دنیا میں تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی, تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. ولکم فیہا ما تدعون, اور جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا. نزلا من غفور رحیم, یہ مہمانی ہوگی غفور رحیم کی طرف سے. اب آ جائیے اس کی تشریح کے اوپر. اللہ رب العزت فرما رہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے دنیا میں یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, دنیا میں زبان سے کہنا کافی نہیں. تمام علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی اور دل سے ماننا بھی, مسئلے کے اندر میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو. آج کل بہت بڑا فتنہ یہ چل رہا ہے, جب شادیاں ہوتی ہیں نا, آپس میں لڑکے لڑکیوں کا تعلق ہو جاتا ہے, محبتیں ہو جاتی ہیں, اور جناب کسی گورے سے شادی کر لی, کسی غیر مذہب لڑکی سے شادی کر لی, کسی قادیانی سے شادی کر لی. میں نے یہ بہت سی چیزیں دیکھی. ان کو گھر والے سمجھاتے ہیں, اللہ کے بندے شادی تو صحیح جگہ کر لو, تمہارے آگے نسل کا مسئلہ ہے, خاندان کا مسئلہ ہے. تو لڑکا کہتا ہے کہ لڑکی کہہ رہی ہے جس طرح کہو گی اس طرح میں ایمان قبول کر لوں گی, جس طرح کہو گی میں مان لیتی. وہ کہتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے, تم کلمہ پڑھ لو, وہ کلمہ پڑھ لو. کتنے لوگوں نے ہمیں بتایا جو باہر ہوتے ہیں کہ ہم نے اس طرح گورے سے شادی کر لی, گورا کہ لڑکا کہتا ہے میں نے گوری سے شادی کر لی, فلاں نے ہندو سے شادی کر لی اور ہم نے اس کو مسلمان کر لیا تھا. کسی کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں, ایمان کے لیے بنیادی چیز زبان سے اقرار, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ ایمان کا حصہ ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اللہ تعالی کی نازل کردہ تمام چیزیں, تمام چیزوں کا زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی اقرار, تو انسان مسلمان ہوتا ہے. تصدیق انسان کا دل کرے کہ ہاں اللہ نے جو قرآن پاک بھیجا وہ برحق ہے, اللہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے وہ برحق ہیں, سابقہ جتنے انبیاء کرام آئے اپنے اپنے وقتوں میں وہ سب نبی برحق ہیں, اللہ کی تمام تعلیمات برحق ہیں, میں دل سے بھی اقرار کرتا ہوں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں, تو جا کے انسان مسلمان ہوتا ہے. محض دستخط کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا کہ لیٹر پہ دستخط کر دی. یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرما رہے کہ جہاں پر لفظ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو انسان کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس کے اوپر جم گیا. جمنے کا مطلب کیا, جمنے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالی کو اپنا رب کا اقرار, اپنا رب ہونے کا یقین کر لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا, یہ تو ایمان ہو گیا. اس پر ثابت قدم رہے, استقاموں کے معنی کیا ہوتے ہیں, ثابت قدم رہنا, یہ ہے عمل صالح. ثابت قدم رہنے کا مطلب کیا, نمازیں پڑھنا, فرض نماز ہے نا جی, یہ تو لازم ہے, اور روزے, زکوٰۃ, حج, فرائض اسلام, جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا کہ مت قریب جانا ہے نا جی, شرابیں نہیں پینی, زنا نہیں کرنا, چوریاں نہیں کرنی, ڈکیتیاں نہیں کرنی, سود نہیں کھانا, رشوتیں نہیں لینی, بدنظریاں نہیں کرنی, وغیرہ ذالک, حرام کی بھی بہت ساری قسمیں جن سے منع فرمایا, ان پر انسان جب ثابت قدم رہے تو یہ ہو گیا ایمان, اور ایمان پر ثابت قدم رہنا. ایمان قبول کیا زبان سے بھی دل سے بھی, اور نیک اعمال بھی کرتے رہے, گناہوں سے بچتے بھی رہے. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ جو تفسیر میں نے عرض کی ان سے منقول ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استقامت کہتے ہیں عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے, عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی, الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروب روغان السعال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کے احکامات پر اور جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ان پر جمے رہو, کرنے والے کاموں پر کرنے میں جمے رہو, رکنے والے کاموں پر رکنے پہ جمے رہو, ٹھیک ہے نا بات, اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر چھلانگے مت مارو, کبھی ادھر پلٹ کے ادھر چلے گئے, کبھی ادھر ہو گئے, کبھی ادھر ہو گئے, ایسا مت کرو. اس لیے علماء کی تعریف کا حاصل یہ کہ ایمان دل سے قبول کرنے کے بعد اللہ تعالی کے عوامر, حکم جس چیز کا دیا گیا اس پر عمل کرنا, نواہی سے بچنا, جن سے روکا گیا ان سے بچنا, یہ ہے استقامت. بات سے ماری تتنزل علیہم الملائکہ, جس کو یہ نصیب ہو گیا. اب دیکھو میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں, ابھی اس میں تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, بھئی نماز فرض ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, روزے فرض ہے اپنے سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کس درجے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ قبول ہو، لیکن ہم نے اپنی محنت تو بھائی کی نا، ہے نا جی، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کر لیا، حج بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، یا نہیں کیا تو انسان کوشش میں لگ گیا اور حج ادا کر لیا. اسی طرح گناہوں سے اور بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کیا، یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا تھا نہیں رک پائے، غلطیوں، گناہوں، بد نظریوں، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، ہے نا جی. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے. یہ مومن کی شان ہے کہ اس انسان کو فوراً یہ خیال آیا کہ ہاں میرے سے گناہ ہوا، اس گناہ کی توبہ کرے، زمان سے بھی توبہ مانگے، اور اس گناہ کے جو معافی کے طریقے، قضا کر کے، کفارہ ادا کر کے، کسی کا حق اگر مارا ہے اس کے ساتھ حق ادا کر کے، جو توبہ کے طریقے، اس طریقوں سے توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے. یہ وعدہ ہے اللہ کہ میرے سے تم معافی مانگو میں معاف کروں گا، میرے سے توبہ مانگو میں گناہوں کو قبول کروں گا، گناہوں کی توبہ کو قبول کروں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ بات ہے اللہ کا کتنی بڑی رحمت ہے. میں نے جیسا عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. شرک کی حالت میں موت آ جائے دائمی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ برسوں پرانے شرک کو معاف کر دیں گے. ایمان قبول کر لو مرنے سے پہلے، اللہ معاف کرم کی بات ہے اللہ. تو بھائی پریشانی اب کس بات کی رہی؟ ایمان قبول کر لیا، ایمان پر جم گئے، دل سے بھی تصدیق کر لی، اب لگے ہوئے کام بھی کر رہے ہیں دنیا کے، اور پوری کوشش کرتے ہیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کی، گناہوں سے بچنے کی. اونچ نیچ ہو گئی تو بھائی مسلمان ہیں ہم، انسان کوئی معصوم تو ہے نہیں، غلطی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہم کوششوں کے باوجود کوتاہی ہو گئی، معافی مانگو اللہ سے. توبہ کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے. تو پریشانی کی اس بات، بس یہی استقامت ہے. جب یہ استقامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو استقامت نصیب ہو گئی، ایمان نصیب ہو گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو آخرت کی پرواہ مت کرنا اور دنیا کی غم مت کرنا، دنیا سے جا رہے ہو تو دنیا کا غم مت کرو، اور آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو تم اس کی بھی پرواہ مت کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین انجام فرمائیں گے. ملائکہ آتے ہیں. اب یہاں علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ ملائکہ کب آتے ہیں، کس مرحلے پر ملائکہ آتے ہیں، جو آ کر اس کو یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، ڈرو مت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ملائکہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، اندیشہ مت کرو دنیا کے چھوڑنے کا، رنج مت کرو، کیونکہ تم دنیا سے جا رہے ہو، آخرت میں تمہیں اس کا بہترین نعم البدل ملے گا، تمہیں بہت آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے، جنت کے ملنے پر خوش رہو، اب شروع بالجنہ، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہتے اللہ تخافو، دنیا سے جانے کی فکر مت کرو، رنج مت کرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وہ اب شروع بالجنہ، آخرت کی فکر ہے نا، سنو جنت کی خوشخبری سن لو، جنت دیں گے اللہ تعالیٰ تم کو، کیونکہ تم ایمان پر گئے ہو، نیک عمل پر گئے ہو، تم جنت کی خوشخبری سن لو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. اب یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول اور جو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ غم نہ کرو، تم پریشان مت ہو، دنیا سے جانے کی غم مت کرو، آپ کی تمہیں جنت ملے گی، یہ فرشتوں کا نزول موت کے وقت ہوتا. علماء جو حضرات صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ موت کے وقت پیش آئے. تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، بڑے مطمئن ہو کے جاتے ہیں دنیا سے، بڑے سکون کے ساتھ جاتے ہیں دنیا میں، انہوں نے جو مشقتیں جھیلی ہوتی ہیں نا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو محنت کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے مراحل بڑے سکون سے نکالتا، وہ دنیا سے اطمینان سے جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو ہلکی مسکراہٹ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پر. وہ مسکراہٹ اس خوشخبری کی ہوتی ہے کہ ملائکہ ان کو آ کر دیکھے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا بہترین انجام فرمائے, ہم سب کا بہترین انجام فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ موت کے وقت ہوگا. حضرت قتادہ رضی اللہ نے فرمایا کہ جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھے گا اس وقت ہوگا, اس وقت ملائکہ آ کر خوشخبریاں دیں گے اس کو کہ تم دنیا سے آ گئے, ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, تو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں موت آئے گی, موت کے بعد قبروں میں جائیں گے, پھر جب اللہ کا حکم ہوگا ہم اٹھیں گے, حساب کتاب کے لیے جائیں گے. جس کو قرآن کریم نے جگہ 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 فرمایا کہ بعث بعد الموت, موت کے بعد اٹھنا یہ ہے, تو حضرت قتادہ نے فرمایا اس وقت ہوگا. حضرت وقیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تین وقتوں میں تین مرتبہ ہوگا. ایک اس وقت ہوگا جب موت آئے گی, پھر قبر کے اندر انسان گھبراتا ہے پہلی رات جب آتی ہے نا قبر میں, حدیث شریف میں آتا ہے بڑا گھبراتا ہے پہلی رات, بہت گھبراتا ہے, تو اس وقت قبروں میں ہوگا ان کے ساتھ, آ کر فرشتے خوشخبری دیں گے, دیکھو تم دنیا سے نکل آئے, تم پریشان مت ہو, تمہارے بچے بھی خیریت سے رہیں گے, تم بھی خیریت سے رہو گے, اور آگے کی بھی پرواہ مت کرو, آگے تمہیں جنت ملے گی. یہ خوشخبری فرشتے ان کو دیتے. اور بعض حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ مومنین پر فرشتوں کا نزول ہر روز ہوتا ہے. اللہ تعالی جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کو بے اثر نہیں چھوڑتے, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, گناہ ہو جائے معافیاں مانگتے ہیں, ان پر ہر روز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے, اس کے اثرات انسان کے اعمال میں پائے جاتے ہیں. انسان سب سے بڑی چیز اللہ عافیت والی زندگی انسان کو دیتا ہے. ہم بہت غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے نا یہ ہماری دماغ کی خرابی, ہم لوگوں نے کامیابی کا معیار دولت کو بنا رکھا ہے. مصیبت یہ ہے ہمارے, ہر چیز کے اندر ہم دیکھتے دولت زیادہ ہے تو کامیاب ہے, دولت کا روکنا تھا بھائی, یہ معیار تو کہیں بھی نہیں آیا. دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی بہت زیادہ پہاڑ کتنا بن گئے تھے دولت کے, اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا اللہ کے بعد. ہم یہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں نا اس سے ہم بہکتے, یہ کیلکولیشن نہیں ہے. دوسری کیلکولیشن یہ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو دولت دیتا ہے, اس کو شہرت دیتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو نہ دولت دیتا ہے نہ شہرت دیتا ہے. یہ بھی غلط کیلکولیشن ہے ہماری. اللہ تعالی نیک بندوں کو عافیت والی زندگی دیتا, برکتوں والی زندگی دیتا. برکتیں اور عافیتیں کس میں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالی زندگی کے سارے کام سکون کے ساتھ چلا دیتے, عزت کے ساتھ چلاتے, دل کے سکون کے ساتھ چلاتے ہیں, جس کے لیے دنیا دوائیاں کھاتی. دل کا سکون یہ صرف اہل ایمان کے دل پہ آتا ہے, اور اس کی چھوٹی سی جھلک ہمیں اور آپ کو اس وقت نظر آتی ہے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جب ہم ذکر کرتے ہیں, جب ہم تلاوت کرتے ہیں. وہ ایک دل کی کیفیت ہے, آپ کے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں. یہ مطلب ہے اس کا, تتنزل علیہم الملائکہ کا. حضرت امام حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ثابت بن بنانی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ آیت تتنزل علیہم الملائکہ اس پر پہنچے, تو فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے جو دنیا میں اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ ملیں گے, اور اس کو کہیں گے تم غم نہ کرو, تم خوف نہ کرو, بلکہ جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس کا کلام سن کر مومن کو اطمینان ہو جائے گا, اطمینان قلب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر رکھا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا تم وہاں خواہش کرو گے, تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. تو فرمایا نزلا من غفور رحیم, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتے مومنین و مخلصین کو بتلائیں گے کہ تمہاری جنت میں تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہ رہا ہے وہ بھی ملے گی، اور ہر وہ چیز جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گی. اس کا تو حاصل یہ ہوا کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، خواہ تم مانگو یا نہ مانگو خواہش پوری ہو جائے گی. تو ایسا دنیا میں کوئی انسان ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہو؟ کوئی دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں. اللہ نے یہ دنیا کی تصویر ایسی بنائی، اللہ نے دنیا کا خاکہ ایسا بنایا کہ ہر انسان کے لیے دنیا کا خاکہ ادھورا ہے، کسی انسان کے لیے دنیا کا خاکہ پورا نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، کوئی فرد نہیں ہے دنیا میں، پوری دنیا کی جس کے پاس بادشاہت ہے اس کو بھی یہ حاصل نہیں. دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے، دو مسلمانوں میں اور دو غیر مسلموں میں، جن کو اللہ نے بادشاہت پوری دنیا کی دی ہے، جس کو پوری دنیا کی دی ہے اللہ نے بادشاہت دی. حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی، وقت نصر کو کافروں میں پوری دنیا کی بادشاہت دی، ان کی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں. خواہش اس کی پوری ہوتی ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھال لے، یا اللہ جو آپ فیصلہ کریں گے میرے لیے بہتر ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. تو دنیا کا خاکہ تو اللہ نے ایسا بنایا کسی کا پورا نہیں ہوتا، اس لیے بھائی کہیں نہ کہیں تو کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا جی، کہیں نہ. لیکن جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وہ چیز ملے گی جو خواہش ہوگی، مانگو یا نہ مانگو. اور میں نے جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ نزلاً مہمانی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سی وہ نعمتیں بھی ملیں گی جس کی تمہارے دل میں تمنا ہوگی، پیدا بھی نہیں ہوئی تمنا، خیال ہی نہیں آیا، اوپر سے بھی چیزیں مل رہی ہیں. جیسا میں نے آپ کو مہمان کی مثال دی ابھی، حدیث شریف میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں کسی پرندے کو کوئی انسان جنتی اڑتا ہوا دیکھے گا تو تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے اس کو کھاؤں، تو اسی وقت وہ بھنا بھنایا تمہارے سامنے آگ گرے گا. بعض روایت میں ہے کہ وہ آگ بھی نہیں لگے گی اس کو، نہ دھواں ہوگا اس کے اوپر، خود بخود پک کر سامنے آ جائے گا. یہ خواہش ہے. آگے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جنت میں اگر اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل، پھر بچے کی پیدائش، بچے کا دودھ پلانا، اس کا چھڑانا، پھر جوان ہونا، سب ایک ساتھ میں ہو جائے گا، سارے مراحل اللہ تعالیٰ پورے کریں گے. اب کیسے ہوگا اللہ جانے کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے. تو بھائی یہ آیات کا مطلب ہے. اب میں دوبارہ آیت کا مطلب عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ولکم، فرمایا کہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ہم تمہارے لیے وہاں وہ جو تم چاہو گے مہیا کریں گے، ولکم فیہا ما تدعون، اور جو تم چاہو گے جو تم مانگو گے وہ تمہیں ہم دیں گے، نزلا من غفور رحیم، یہ رب کریم کی طرف سے مہمانی ہوگی. اب یہ بیان آیا کفار کے ان باتوں کے بعد، کفار کی ان نافرمانیوں کے بعد یہاں بیان شروع ہوا اہل ایمان کا، اہل جنت کا. پہلے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان قبول کر لو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ایمان پر جم گیا، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو یہ دولت نصیب ہو گئی ایمان کی وہ محروم نہیں ہے، وہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزروا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ آیت نمبر 32 تک ہم پہنچ گئے، سورہ حامیم سجدہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعائیں الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ یا رب کریم قرآن پاک ہم نے پڑھا، یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہم کو، ہم سب تمام مسلمانوں کو سب کچھ عطا فرما جس کا اپنے وعدہ مسلمانوں سے فرمایا. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رب کریم ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری ملک کی تنصیبات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی افواج کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے جتنے بھی اسلحہ ہیں، جتنے بھی اسلحے کے ذخائر ہیں، یا اللہ جتنی تنصیبات ہیں سب کی حفاظت فرما، کافروں کے شر سے، ان کی فتنہ انگیزیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک میں بسنے والے ایک ایک فرد کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو یا اللہ فتح و نصرت عطا فرما، دشمنوں کو، کافروں کو یا اللہ ان کی طاقت کو ملی امیٹ فرما. یا رب کریم ہم کو اپنے رضا کامل نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سے اب کو ہم سب کو اپنے رضا کامل عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد.